أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجی محمد و آل جیسے کہ آپ لوگوں کے سب کے علم میں ہے کہ انتہائی عظیم دن سے بہت قریب یہ درس واقع ہو رہا ہے اور سب سے پہلے تو آپ سب لوگ سب طالبات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ہو یہ محبت اہل بیت جو سب شیعوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے اس کے متعلق ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس بادی ان نام پر اللہ کی حمد کرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابنا رسول اللہ کہ بادی ان نام سے کیا مراد، تو امام نے فرمایا ولادت کی پاکیزگی۔ معنی الاخبار میں بھی ہے، امالیہ شیخ صدوق کی بھی روایت ہے یہ، اور کم و بیش تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ ہی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کہ جو بھی اپنے دل میں ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کرے کہ بے شک اس نے اس کے باپ کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی۔ تو یہ جو محبت اہل بیت اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے، اس پر کم سے کم ایک سجدہ شکر ضرور گھر جا کر انجام دیجئے گا۔ اصل میں دیکھیں امام کی جو غیبت ہے یہ دوری نہیں ہے، یہ اصل میں وصال کا ایک پیش خیمہ ہے، بشرطے کہ یہ ہجر و دوری جو امام کی ہے یہ ہم میں لذت طلب بھی پیدا کرے۔ صرف آپ ہی منتظر نہیں، خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے وہ بھی اپنے ظہور کے منتظر۔ جب بھی امام کا ایک لقب منتظر بھی ہے، ایک لقب منتظر بھی ہے، لیکن امام کا ایک لقب اور ہے جسے غریم کہا جاتا ہے۔ غریم، غریم کے معنی قرض دار کے بھی ہیں اور غریم کے ایک معنی قرض خواہ کے بھی ہیں، یعنی امام کے اوپر احکامات الہی کا نفاذ ایک قرض کی طرح سے، جس کو ادا کرنے کے لیے آپ انتہائی بے چین ہیں، اور اس طرح سے بے چین ہیں جیسے کوئی قرض دار اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بے چین ہوتا۔ اچھا، اس زمانے میں بھی یہ لقب مشہور ہوا کرتا تھا اور امام کے اس لقب کو لوگ استعمال کرتے تھے، لوگ اپنی حقوق شرعیہ، واجبات اور اموال، حمص وغیرہ بھی اسی لقب کو استعمال کرتے ہوئے مختلف واسطوں اور مختلف لوگوں سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا کرتے تھے، اور مال دیتے وقت یہ کہتے تھے، اچھا اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ تقیہ کا دور ہوتا تھا، کہتے تھے کہ اسے ہمارے غریم یعنی ہمارے قرض خواہ تک پہنچا دینا۔ دیکھیں اتنے سخت ترین ماحول میں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ خمس لینے کے دوسرے معنی یہ ہوتے تھے کہ یہ شخص کوئی متوازی حکومت بنا رہا ہے جو خمس جمع کر رہا ہے، سخت ترین تقیہ کے دور میں بھی کتنے واسطوں سے لوگ یہ سب چیزیں حوائج شرعیہ امام کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خمس معاف کرنے کے بہانے پوچھتے ہیں، طریقے پوچھتے ہیں، اور مختلف ہیلوں سے کوشش کرتے ہیں کہ خمس ہم ادا نہ کرنے پائیں۔ تو دیکھیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ایک ایسی عظیم ذات ہے کہ جس کے جتنے بھی فضائل کتابوں کے اندر لکھے ہوئے وہ سب آپ کی فضیلتوں اور کرامتوں اور معجزات کے سمندر میں قطرے سے زیادہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جو بس کتابوں کے اندر فضائل لکھے ہوئے یہاں تک بات ہے، نہیں، فضائل کے سمندر میں قطرے سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنی بھی ہزاروں لاکھوں کتابوں کے اندر امام کے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہر آنے والا امام دوسرے امام کی تصدیق کرتا ہے، ایک ایسا پاکیزگی کا ایک سلسلہ ہے، کڑیاں ہیں، ایک زنجیر ہے جس کے اندر یہ سب پروئے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ علامہ محمد اقبال، یہ ابتداءً علامہ اقبال امام زمانہ پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، لیکن جب ان کی ملاقات آیت اللہ سید احمد زنجانی سے ہوئی، یہ آیت اللہ سید احمد زنجانی آیت اللہ شبیری زنجانی کے والد، جو موجودہ مراجع میں سے بھی ایک ہیں شبیری زنجانی، ایک زمانہ تھا کہ آیت اللہ سید احمد زنجانی پنجاب آئے تھے اور وہاں پر علامہ اقبال سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ علامہ اقبال نے ان سے ملاقات میں کہا کہ امام زمانہ کا مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، باقی گیارہ کے متعلق تو ہمیں پتا ہے کہ وہ موجود تھے، سامنے تھے لوگوں کے، لیکن بارہویں کی غیبت مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ آیت اللہ زنجانی مسکرائے اور کہا کہ اگر آپ گیارہ کی امامت پر یقین کر لیں گے تو ہم بارہویں پر اصرار نہیں کریں گے، یعنی گیارہ ائمہ کی ولایت کو ماننے کا لازمی نتیجہ ہی نکلے گا کہ وہ بارہویں امام کی امامت پر ایمان کی صورت میں وہ نتیجہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد علامہ اقبال جو تھے، آغا حائری جو ایک مشہور علماء میں سے تھے، ان کے پاس جانا شروع ہوئے اور کچھ ہی عرصے میں علامہ اقبال کا یہ نظریہ تبدیل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر امام زمانہ کے متعلق کافی سارے اشعار بھی کہے۔ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور کتنے اور اشعار جو ہیں علامہ اقبال نے مستقل اس سلسلے میں کہے جس میں امام زمانہ پر اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ سارے اشعار پڑھوں، لیکن بہرحال تاکہ آپ کے دماغوں میں یہ چیز رہے۔ اچھا، اب دماغ میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ دیکھیے، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں اس نظریے کو ساتھ لے کر، یہ اس عقیدے کے حامل ہم بچپن سے، لیکن جو یہ اعتقاد لے کر پیدا بھی ہو رہے ہیں وہ بھی ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ امام کو یاد نہیں کرتے، یا یاد اگر کریں بھی تو صرف لقلقہ لسانی، صرف ایک زبان کی حد تک صرف ایک بات رہتی ہے، اس سے آگے جو ہے وہ بڑھتے ہم کو نظر نہیں آتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قبر کے جو سنسان اور وحشتناک ایک گھر سے دوسرے دنیا میں جب منتقل ہونے لگتا ہے انسان، تو اس کی جو پہلی گھڑیاں آئیں گی قبر میں، وہ حضرت حجت کی کرم و عنایت کی اس موقع پر اس قدر بارش ہو جائے کہ قبر کی وحشت اور بے چینی بالکل ہی ختم ہو کر رہ جائے؟ کیا نہیں چاہتا انسان؟ تو لہذا ضروری ہے کہ اگر وہ یہ سب چیزیں چاہتا ہے تو اپنی اسی زندگی میں وہ اپنا رخ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر لے۔ لوگوں کو بتائے کہ امام کا ظہور اب نزدیک تر، زندگی میں ان کا رخ کر لے اور امام کے دامن قدسی کو وہ تھام لے۔ ایسا نہ ہو کہ غیبت کا یہ جو دور ہے یہ غفلت سے آپ گزار دیں. دیکھیں یہ آزمائش کا وقت ہے، اسے عام وقت نہ سمجھا جائے. ہمارے چھٹے امام بہار الانوار کی پانچویں جلد میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ غیبت کے زمانے میں لوگوں کو آزمایا جائے گا اور ایک دوسرے سے تمیز دی جائے گی. غیبت کے زمانے کا مقصد یہ، اور چھانا جائے گا اس طرح سے جس طرح چھلنی میں چھانا جاتا ہے، اور اس چھلنی سے بہت سارے لوگ چھن کے نکل جائیں گے. غیبت یہ جو ہے زمانہ، یہ آزمائش کا زمانہ، اور محکم یقین رکھنے والے اور عمل صالح رکھنے والے افراد یہی کامیاب افراد میں شامل ہوں گے. وہ جو کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا، جو حدیث بھی ہے، یہ تمام فریقین اس کے اوپر متفق ہیں. کیونکہ گویا یہ جو عدم معرفت امام زمانہ ہے، یہ جاہلیت کی موت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. تو جب تک ان کے دامن سے وابستہ نہ ہوں گے تب تک جاہلیت کی موت سے بچ نہیں سکتے. اچھا، اب کیا کریں کہ ہمیں صحیح طور پر معرفت امام زمانہ علیہ السلام حاصل ہو جائے؟ ذمہ داریاں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، یہ آپ کو سب سے پہلے دیکھنا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی طرف آج کل بہت سے ضرورت سے زیادہ عملیت پسند ایک چیز کا مذاق اڑانے لگے ہیں، جسے کہا جاتا ہے دعا. دعا دیکھیں، تعجیل فرج کی جو دعا ہے، کہ پہلی ذمہ داری تعجیل فرج کی جو دعائیں، یہ پہلی ذمہ داری کہ زیادہ سے زیادہ حضرت حجت کی ظہور کی دعا کی جائے. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بلکہ چھٹے امام کا ایک طریقہ کار تھا کہ نماز ظہور کی تعقیبات میں کامل ترین ایک دعا امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا کرتے تھے. چھٹے امام، کہ ابھی ان کی نسل میں امام زمانہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے دعائیں کرتے تھے. نماز ظہر کی تعقیبات میں کامل ترین دعا امام زمانہ کے لیے ہوا کرتی تھی، پھر بعد میں اپنے لیے کرتے تھے. آپ لوگ بھی آج کے حوالے سے ایک تحفہ یہ لے کر جائیں کہ اپنی تمام دعاؤں میں سب سے پہلے مقدم کریں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعائیں، پھر اپنے بعد میں اپنے لیے کریں، جو کہ چھٹے امام کا بھی ایک طریقہ کار تھا. دیکھیے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عالم مکاشفہ میں، مکاشفہ وہ ہوتا ہے جو جاگتی آنکھوں سے ہوتا ہے، ایک تو خواب کی بات نہیں، آنکھوں سے. امام حسن نے مکاشفے میں آیت اللہ مرزا محمد باقر فقیہ ایمانی، یہ ہمارے علماء میں سے گزرے ہیں، باقر فقیہ ایمانی کو باقاعدہ امام حسن نے تاکید کی کہ لوگوں کو اپنی تقاریر میں کہو اور حکم دو کہ توبہ کریں، حکم دو کہ توبہ کریں، اور حضرت حجت کے ظہور کی تاجیل کے لیے دعائیں کریں، حضرت حجت کے ظہور کی تاجیل کے لیے دعائیں کریں. یہی وجہ ہے کہ بعض علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ حضرت حجت کی تاجیل فرج کی جو دعائیں ہیں، یہ نماز میت کی طرح سے واجب کفائی نہیں کہ کچھ لوگوں کے انجام دینے سے سب پر سے ساقط ہو جائیں، بلکہ نماز پنجگانہ کی طرح سے کہ ہر ہر شخص اور ہر ہر مومن کے اوپر یہ واجب ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی تاجیل فرج کے لیے دعائیں کرے. تو یہ دماغ میں چیز رہے خاص طور پر. اور یہی بات جو ہے مکیال المکارم میں کی پہلی جلد کے اندر جو ہے وہ نقل کی گئی. تو یہ دماغ میں ضرور یہ بات رہنی چاہیے کہ بہت ایک تو اس طرح کی دعاؤں کا انعقاد، ایسی محافل کا انعقاد کرنا ضروری ہے جہاں تاجیل فرج کے لیے دعائیں کی جائیں، اور بہت زیادہ ذکر امام زمانہ علیہ السلام کا، یہ سمجھیں ایک لحاظ سے دوسری ذمہ داری بنتی، بہت زیادہ ذکر تحریراً بھی اور تقریراً بھی امام زمانہ علیہ السلام کا ہونا چاہیے. جو کتاب ہے بوستان ولایت، اس کی دوسری جلد میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مکاشفے میں قم کے کالم دین سے فرمایا کہ ہمارے مہدی اس زمانے میں مظلوم ہیں، جہاں تک ہو سکے مہدی کے بارے میں بیان کیا کرو، زبان سے کہو، قلم چلاؤ، اگر اس معصوم شخصیت کے لیے تم نے کچھ کہا گویا تمام معصومین کے متعلق کہہ دیا. امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو قوم کے ایک عالم دین سے مکاشفے میں کہیں. اور پھر آگے امام نے فرمایا کہ چونکہ یہ زمانہ مہدی کا زمانہ ہے، مناسب ہے کہ انہی کے متعلق باتیں بیان کی جائیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی امام کا تذکرہ کسی محفل کے اندر کر بھی رہے ہوتے ہیں تو لوٹ پھر کر کے وہی کہ جس کی ہم نے پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے، مثلا امیر المومنین، انہی کے متعلق بیان کرنا شروع کر دیا. نہیں، اس امام کا حق بھی ادا ہونا چاہیے. امام نے فرمایا کہ مناسب ہے کہ انہی کے متعلق باتیں بیان ہوں. امام نے پھر فرمایا میں تاکید کرتا ہوں کہ ہمارے مہدی کے متعلق زیادہ بیان کرو اور زیادہ لکھو، ہمارے مہدی مظلوم ہیں. ان کے متعلق جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، ان کے متعلق جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، اس سے زیادہ لکھنا اور بیان کرنا چاہیے. یہ باقاعدہ امام حسین کے الفاظ ہیں جو قوم کے عالم دین سے مکاشفے میں فرمائے. ایسی محافل کا انعقاد کرنا چاہیے کہ جہاں تاجیل فرج کی دعائیں کی جا رہی ہوں، یہ انتہائی اہم ترین فریضہ ہے. ایسی محافل کو گھروں میں آپ تشکیل دیجیے. اور صرف تنہا نہیں کہ ہم ٹھیک ہے ہم امام کو یاد کر رہے ہیں، ہم نے کچھ دعائیں پڑھ لی، کچھ زیارتیں پڑھ لی اپنے گھر میں بند کمرے کے اندر بیٹھ کے، نہیں، اکٹھے ہو کر ایسی محافل کا انعقاد ضروری. یہ ذمہ داریوں میں سے ایک بنتی ہے. اس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کو ان محافل میں یاد بھی کیا جائے، ان کے مناقب بیان کیے جائیں، ان کے فضائل بیان کیے جائیں، اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں بتائی جائیں ایسی محفلوں میں، اور احکامات اسلامی بتائے جائیں، لوگوں کو باعمل بنایا جائے تاکہ عادل ناصران امام کی ایک فوج تیار ہو سکے. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ غیبت کے شبستان میں چراغ انتظار جلانے والوں کے لیے ان کی شخصیت ایک مشعل راہ. آیت اللہ مہدی پور، آیت اللہ مہدی پور 30 سال سے، مہدی پور پہ واورے 30 سال سے اپنی قلم کو، اپنی زبان کو امام زمانہ کے لیے ایسا استعمال کیا کہ گویا ایک لحاظ سے حق ادا کر دیا. جب ان سے ایک دفعہ سوال پوچھا گیا، ایک انٹرویو لیا گیا درمیان میں، جو آیت اللہ مہدی پور، کہ آپ نے آخر اپنی تمام تر توجہات کا مرکز فقط امام زمانہ کی ذات گرامی کو کیوں قرار دے دیا گیا، قرار دیا ہے؟ آپ فقط انہی کے متعلق لکھتے ہیں، انہی کی زیادہ بات کرتے ہیں. فرمایا آقا مہدی پور نے کہ اس زمانے میں امام زمانے سے مظلوم کوئی بھی نہیں. پھر ایک مثال بھی دی کہ نیپولین بوناپارٹ اگر دیکھا جائے تو لاکھوں جرائم اس کے ہیں، نہ یہ کوئی ماڈل ہے، نہ یہ کوئی نمونہ ہے، نہ اس کی کوئی سیرت ہے، نہ اس کا کوئی کردار ہے اگر دیکھا جائے، اور نہ جانے کتنی سینکڑوں اور ہزاروں کتابیں نیپولین بوناپارٹ کی سیرت پہ لکھی جا چکی، لیکن یہ حجت خدا آدم سے لے کر خاتم تک جو تمام انبیاء کا ایک تنہا وارث، اس پر جتنی بھی کتابیں اب تک شائع ہوئی ہیں یا غیر مطبوعہ ہیں، پبلشڈ اور ان پبلشڈ، ان سب کتابوں کو بھی اگر جمع کیا جائے تو ان کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں. کیونکہ اگر آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی ہماری سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی تو میں نے ایک چیز بیان کی تھی کہ ایسا لوگ چھاپتے ہیں، ایسی اپنی جو بھی کاز ہوتا ہے اس کی ایسی خدمت انجام دیتے ہیں کہ سلیکشنز فرام دی ریڈرز ڈائجسٹ پتہ نہیں کتنے کروڑ کی تعداد میں چھپتا ہے ہر مہینے، کروڑوں کی تعداد میں ریڈرز ڈائجسٹ جو ہے اس کو آپ دیکھیں، اس کے سلیکشن کو آپ اگر دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں، تو کتنے امام زمانہ مظلوم ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک کے 1,24,000 انبیاء کے تنہا وارث، اور اتنا کم لوگ ان کی طرف متوجہ. انہوں نے کہا ایک وجہ اور بھی، میں نے کیوں یہ کام شروع کیا امام زمانہ کے متعلق، کہہ رہے ہیں آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا. ایک خواب، خود فرماتے ہیں اگرچہ خواب حجت نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی خواب رہنما ثابت ہوتا ہے اور زندگی میں نور داخل کر دیتا ہے. ہر دفعہ نہیں، جیسے کہ چھوٹے موٹے الٹے سیدھے قسم کے خواب آپ لوگوں کو آتے ہیں تو فوراً تعبیر پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی، نہیں، کبھی کبھار ایسے خواب ہوتے ہیں کہ واقعاً اور رہنما ثابت ہوتے ہیں اور زندگی کے اندر ایک نور داخل کر دیتے ہیں. میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کے ساتھ ہی حضرت حمزہ سید الشہداء اور مالک اشتر یہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ مالک اشتر کی قبر ہے آپ کے سامنے. اور مالک اشتر اور حضرت حمزہ خطیب اور ذاکرین کی ایک لائن لگی ہوئی ہے اور اس میں اس قطار میں سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور حمزہ اور مالک اشتر سب کو نمبر دے رہے ہیں. کہہ رہے میں مطمئن تھا، میں بھی قطار میں لگا ہوا تھا، اس زمانے میں میں جوان تھا اور خوب مطالعہ بھی کرتا تھا. ظاہر ہے کہ مدرسۃ القائم کی میں تو داخلہ نہیں لیا ہوا تھا کہ یہاں آنے کے بعد کتابوں وغیرہ پڑھنے کے اوپر پابندی لگ جائے، یعنی کہ جیسے کہ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے سے آپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، معلوم تو چلتا ہے نا کتنی خواتین کتابیں پڑھ رہی ہیں، لائبریری سے کتنا استفادہ کر رہی ہیں. یہاں تو ہمیں یہ والی صورتحال زیادہ آپ لوگوں کی نظر آتی ہے جیسے تالا لگا دیا گیا اور کتابیں پڑھنا بالکل موقوف کر دی. کہتے ہیں میں خوب مطالعہ بھی کرتا تھا اور میں مطمئن تھا کہ مجھے تو بہت ہی اچھے نمبر ملیں گے، مفید تقریریں کرتا تھا اور میں اطمینان میں تھا کہ کم سے کم 90 نمبر تو 100 میں سے مجھے ضرور ملیں گے. میں حضرت سید الشہداء کے پاس جب پہنچا تو حضرت سید الشہداء، کیونکہ حضرت حمزہ کا بھی ایک لقب سید الشہداء ہے جب امام حسین کے بعد پھر مخصوص ہو گیا ہمارے امام حسین کے لیے، لیکن بہرحال ان کا بھی ایک لقب ہے. میں ان کے پاس جب گیا تو دیکھا کہ مجھے 60 نمبر دیے 60. میں نے ان سے تو کچھ نہیں کہا، وہ اپنی کاپی لے کے میں پیغمبر اسلام کے پاس آیا کہ اور شکایتن میں نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے اتنے کم نمبر سے 60 نمبر مجھے حضرت حمزہ نے دیے. پیغمبر نے کہا کہ جاؤ میرے چچا حمزہ ہی سے جا کر دریافت کرو کہ ایسا کیوں ہوا کیا. میں دوبارہ حضرت حمزہ کے پاس آیا، کہا کہ اتنے کم نمبر. فرمایا تم ہر حوالے سے تقریر تو بہت اچھی کرتے ہو، البتہ ایک چیز کی کمی ہے، تم اپنے زمانے کے امام کے متعلق بہت کم گفتگو کرتے ہو. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ بس اس کے بعد کہا کہ میں اس کے بعد خواب سے بیدار ہوا اور اس کے بعد میں نے عہد کر لیا کہ اپنی تقریر کا تیسرا حصہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی کے لیے مخصوص کر دوں. اور فرماتے ہیں کہ آج 20 سال ہو گئے ہیں میں اسی سلسلے کے اوپر اب تک کاربن ہوں. اچھا، اب ایسا بھی نہیں کہ 100% تقریر کا تیسرا حصہ یعنی ایک حصہ امام زمانہ کے لیے میں نے مخصوص کیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے جب اس پہ کام شروع کیا تو اس راہ میں میں نے جتنے قدم آگے بڑھائے اتنی ہی زیادہ امام زمانہ کی عنایات شامل ہوتی چلی گئیں اور میں مزید سے مزید کوششیں کرتا چلا گیا. تو اچھا، خود آگئے مہدی پور، اب ماشاءاللہ بھی حیات ہیں، جو بھی کوئی جائے ان سے جا کر مل بھی سکتا ہے. اتنے سادہ زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارے بہت سے دوست جو قوم میں رہتے ہیں کبھی کبھار کسی درس کا انعقاد کرتے ہیں اور امام زمانہ کے سلسلے میں مہدی پور کو بلاتے ہیں تو کبھی گاڑی وغیرہ بھیجنے کا کوئی تکلف نہیں ہوتا، خود بس میں بیٹھتے ہیں، بس میں بیٹھ کر آتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں کہ اس تکلف کی ضرورت کیا، جب میرے گھر کے سامنے سے بس آتی ہے، میں کہیں بھی بس میں بیٹھ کے کہیں پہ بھی جا سکتا ہوں، تو کیا ضرورت ہے ان تکلفات میں پڑھنے کی. انتہائی سادہ ترین زندگی گزارتے ہیں. خود آغا مہدی پور فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرے والد عالم دین نہیں تھے لیکن ہمارا خاندان ایک متدین خاندان تھا. دیکھیے، خاندان کو دیندار بنانا بھی ایک اہم چیز ہوتی. گھر میں جب ماحول اس قسم کا ہوتا ہے تب اس قسم کے لوگ جا کر آپ کو معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں. کہنے 7 سال کی عمر سے البتہ میرے گھر والوں نے مجھے مدرسے میں داخلہ دلوا دیا تھا، یعنی کم عمری سے مدرسے میں جو جانا شروع کرتا ہے وہی اتنے بڑے کارناموں کے اوپر فائز ہوتا آپ کو نظر آئے گا، اتنے بڑے کارنامے کرتا نظر آئے گا. تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد خیر پھر میں بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب حضرت آیت اللہ محسن الحکیم ہے آپ کے سامنے، یہ جب ان کی وفات ہوئی، جس وقت آیت اللہ محسن الحکیم کی وفات ہوئی ہے تو پورا گویا ایک حکومت اور حکمرانی تھی عالم تشیع پر آیت اللہ محسن الحکیم. تو کہہ رہے ہیں اسی زمانے میں ہم نے تبریز میں ایک مجلس ترہیم رکھی آیت اللہ محسن الحکیم کے لیے. وہاں پر مجھے خطاب کا موقع دیا گیا. تو کہہ رہے ہیں وہ حدیث جو پیغمبر اسلام سے بھی ہے, چوتھے امام سے بھی ہے, چھٹے امام سے بھی, اور خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی. اللہم صل علی محمد و علی محمد. کہ حضرت حجت کی غیبت میں مثال ایک سورج کی سی, سورج کی جو بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے, وہ جو پوری ہے میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, اور اس سے ساری کائنات کو اور پوری دنیا کو اس سے فیض پہنچتا. تو کہہ رہے ہیں ایک اس سلسلے میں ایک نقطہ جو اس سے پہلے کبھی بیان نہیں ہوا تھا, وہ میں نے ایک اور نقطہ وہاں پر بیان کیا کہ سورج کا ایک اہم ترین فائدہ نظام جہان کی بقا بھی. یعنی اگر سورج کو نکال دیا جائے, یعنی نظام شمسی میں جو سورج کا کردار ہے, وہ اس کی جو قوت جاذبہ اس کے اندر سورج کے اندر پائی جاتی ہے, قوت جاذبہ, اور آپ کو پتا ہے ایک ریپلشن کی ایک قوت ہوتی ہے اور ایک اٹریکشن کی قوت ہوتی ہے. تو کہہ رہے ہیں ان کا آپس میں جو تعادل, ایک دوسرے کو جو نیوٹرلائز کرتے ہیں اور اپنے اپنے مداروں کے اندر رہتے ہیں, یہ سورج کا بہت بڑا اس سلسلے میں کام ہے. تو کہا کہ میں نے اس پہ پورا ایک مقالہ لکھا, اور اس کے بعد اس مقالے کو میں نے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کو دکھایا, جو الٹے ہاتھ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی. انہوں نے اس مقالے کو بہت زیادہ پسند کیا اور مجھے چھپوانے کی تاکید کی. کہتے ہیں کہ البتہ یہ جو سورج بادلوں کی اوٹ میں جو فائدہ پہنچاتا ہے دنیا کو, اگرچہ علامہ مجلسی نے اس حدیث میں جو تشبیہ بیان کی ہے اس میں 8 وجوہات ذکر کی ہیں کہ یہ تشبیہ کیوں بیان ہوئی. میں نے جو کام کیا تھا وہ 9ویں وجہ بنتی تھی. یہ میرا پہلا کام تھا جو 32 سال پہلے میں نے کیا تھا. کہہ رہے ہیں اس کے بعد بس ایک توفیقات کا ایک دروازہ کھل گیا, اور امام زمانہ پر مختلف موضوعات کے دروازے کھلتے چلے گئے, اور میں کام کرتا چلا گیا. اس کے بعد میں نے کتاب لکھی وہ آئیں گے, ایک کتاب میں نے لکھی اور جو اب تک 10 بار چھپ چکی, 10 بار چھپ چکی. اس کے بعد میں نے یوم الخلاص کا ترجمے کا کام شروع کیا. 2 جلدیں ہیں یوم الخلاص کی اور شیخ کامل سلیمان کی, اور 1300 سے زیادہ صفحات ہیں, اور اس میں 18,500 احادیث پر میں نے اعراب لگوائے, 18,500. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کتاب کے شروع میں ایک انڈیکس ہوتا ہے. میں نے 18 قسم کی فہرستیں تیار کی اس کے لیے, اس میں لگوائیں, کیونکہ کام اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا, جس سے یہ کتاب انتہائی مفید ہو گئی. کوئی شخص چند منٹ میں ہی اپنا موضوع اس میں تلاش کر سکتا ہے ان فہرستوں کو دیکھنے کے نتیجے میں. کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر میں نے کتاب یوسف زہرا بھی لکھی, یوسف زہرا, اور امام پر جو 40 احادیث تھیں جس میں 40 کتابوں اور 40 مصنفین کا تعارف کروایا گیا تھا, وہ میں نے لکھی, جس میں 40 احادیث ذکر ہوئی ہیں. اس کی تمہید میں جو لفظ اور کلمہ ہے 40, اس کی 40 احادیث سے میں نے تشریح کی جس میں 40 کا لفظ ذکر ہوا ہے. اور ان تمام کاموں کے سلسلے میں میں نے یورپ کا دورہ کیا, ترکی کا دورہ کیا, اور استنبول کا جو کتب خانہ سلمانیہ ہے اس میں 4 لاکھ قلمی نسخے ہیں, جس سے زیادہ یعنی پرنٹڈ بھی نہیں, ہاتھ سے لکھے ہوئے, وہ میں نے ان سب کو چیک کیا, امام زمانہ کے سلسلے میں احادیث نکالی, اور اس کام میں مجھے 20 سال لگ گئے. 20 سال کتب خانہ سلمانیہ میں 4 لاکھ قلمی نسخوں کو چھان چھان کے 20 سال وہاں پہ انہوں نے گزارے. اور یہ بھی آغا مہدی پور فرماتے ہیں بہت اہم بات, کہ دیکھیں ایک طبعی بات ہے کہ کوئی بھی امام زمانہ کے حوالے سے جب بھی کوئی خدمت انجام دیتا ہے یا کوئی بھی مخلصانہ کام کرتا ہے تو ان کی خوشنودی اس شخص کے اوپر اور ایک خصوصی توجہ اور عنایت امام زمانہ کی اس شخص پر ہونے لگتی. اللہم صل علی محمد. دیکھیے آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بساط کے مطابق کوئی نہ کوئی کام شروع کریں, جیسے کہ آگے چل کر میں ان کچھ کاموں کی فہرست بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں. اس وقت تو یہ کہ بہت خلوص دل کے ساتھ اور بہت ہی اچھے طریقے سے علم حاصل کرنے کی فکر کریں, اپنے مطالعے کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں, امام زمانہ سے تقرب اور توسل کے جو چیزیں ہیں وہ انجام دیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں, خود ایک عالم گزرے مرحوم شرفی, یہ خود امام زمانہ کے منتظرین میں اپنے فرائض کو ادا کرنے کے سلسلے میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں تبلیغ کرنے کے لیے مشہد سے دیگر شہروں میں جایا کرتا تھا. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی محنت بھی کرنا پڑتی. ہمیں ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لوگ جانے کی فکر کرتے ہیں تو بس گرمی ہو رہی ہے تو لائٹ نہیں ہے تو فلاں چیز ہے اس کا رونا روتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھے ہوئے. کہتے ہیں میں تبلیغ کے لیے مشہد سے دوسرے شہروں میں جاتا تھا, میرا ایک دوست بھی میرے ساتھ ہوتا تھا. تو ایک دفعہ ہم رمضان میں تبلیغات کے سفر کے لیے نکلے. لیکن لوگ رمضان میں پریفر کرتے ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں, درس وغیرہ اگر کہیں ہو رہے ہیں تو اس کو بھی روک دیتے ہیں, شام کو ٹھنڈے ٹائم ذرا نکلیں گے نہیں. دوسرے شہروں میں تبلیغ کے لیے رمضان کے دنوں تو کہہ رہے ہیں اپنے ایک دوست کے ساتھ تہران آیا اور شیخ رجب علی خیات سے ملاقات ہوئی. پرانی جو گروپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو تو رجب علی خیات کے سلسلے میں کافی معلومات پہلے سے ہیں کیونکہ ان کے متعلق کافی دفعہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ بہت عرفا میں ان کا شمار ہوتا تھا, لیکن نئے گروپ شاید ان سے واقف نہیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہم ان کے پاس بہرحال گئے اور ان سے رہنمائی کی ایک درخواست کی. تو وہ گئے تھے ان کے پاس تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اس کا ایک عمل ہمیں بتایا اور کہا کہ تم صدقہ دو اور 40 دن تک روزے رکھو اور اس عمل کو ان 40 دنوں میں انجام دو. ایک خاص طریقے سے اس عمل کو بتایا کہ اس آیت کو پڑھا جائے اور پورے خلوص سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پورے خلوص سے امام رضا سے حضرت حجت کے تقرب کو طلب کرو. دیکھیے بہت ایک تو ہوتا ہے براہ راست تقرب کی بات کر رہا نہیں, یعنی درمیان میں واسطہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھو اور یاد رکھو انہوں نے ہدایت کی اس تقرب کے حصول میں کوئی مادی منفعت دماغ میں نہیں ہونی چاہیے. تو آغا شرفی کہتے ہیں کہ ہم نے بہرحال اس عمل کو کرنا شروع کیا, میرے دوست نے اور میں تو کچھ ایسا بیچ میں چیز آ گئی کہ میں اس عمل کو جاری نہیں رکھ سکا, لیکن میرے دوست نے اس عمل کو پورا کر لیا. اور کہہ رہے ہیں جب ہم اس عمل کو کرنے کے بعد اب جب ہم مشہد پہنچے اور امام رضا کے حرم میں پہنچے تو جب ہم زہری کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے دیکھا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کہ حضرت حجت کا نور وہاں پر ظاہر ہو رہا ہے زہری کے بالکل سامنے. اور دھیرے دھیرے جب ان کو دیکھنے کے قابل ہوئے اس کے بعد ہم نے ان سے باتیں کرنے تک کے قابل ہو گئے اس عمل کو انجام دینے کے بعد. اچھا یہ عمل جو رجب علی خیات نے بتایا ہے یہ عمل پیغمبر اسلام سے بھی نقل ہوا ہے اور علامہ علی اکبر نہاوندی انہوں نے اپنی کتاب گلزار اکبری میں اس عمل کو نقل بھی کیا. کبھی موقع ہوا تو اس عمل کی کبھی تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے. تو دیکھیے یہ جتنے بھی اعمال انجام دیے جاتے ہیں جتنے بھی اذکار ہوتے ہیں ان میں حضرت حجت کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے نیت کار فرما ہونی چاہیے. ضمناً آپ کی جتنی بھی دعائیں دنیا کے متعلق ہوتی ہیں وہ خود بخود ہی قبول ہو جائیں گی. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ان چیزوں سے بھی دنیاوی عزت اور شہرت حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے. یہ بہت بڑا, یعنی خالص نیت سے تقرب کے یہ اعمال کو انجام دینا, ساری دعائیں خود بخود ہی وہ آپ کی پوری ہوتی چلی جائیں گی. ان کی حیثیت ہی کیا ہے ان دعاؤں کی؟ حضرت حجت کا اگر تقرب حاصل ہو گیا تو پوری دنیا آپ کی آنکھوں میں ہیچ ہو کر رہ جائے گی. آیت اللہ شیخ حسن علی اصفہانی, دیکھیے ہمارے میں جب بھی کوشش کرتا ہوں بعض اوقات کافی زیادہ اس میں محنت بھی کرنی پڑ جاتی ہے, لیکن اتنی ایسی شخصیات جو کتابوں کے قبرستانوں میں دفن ہیں لوگ جانتے بھی نہیں ان کو. شیخ حسن علی اصفہانی یہ فرماتے تھے کہ مجھ میں اتنی قوت و طاقت ہے کہ اگر لوگ صرف میرے دروازے پر بھی دستک دیں تو تمام مشکلات ان کی حل کر دوں, اور کچھ کہنے کی ضرورت بھی ان کو نہ ہو, لیکن کیونکہ امام رضا کی نسبت ان لوگوں کے عقیدے میں سستی پیدا ہونے کا باعث ہوگا یہ عمل, لہذا اس عمل کو کبھی انجام نہیں دوں گا. تو یہ معمولی سی صرف دعائیں ان کے لیے ہم حضرت حجت کو پکاریں. ہاں وہ دیکھیے پروردگار عالم کی ذات یقیناً ایک ایسی ذات ہے کہ جوتے کے تسمے کے لیے بھی اس سے دعا کرنے کا حکم آیا, لیکن یعنی اپنے اماموں کو بھی ہم فقط دنیا کی چیزوں کے لیے چاہیں گے اور کوئی عمل تقرب کے لیے انجام نہیں دیں گے. تو بہرحال شیخ حسن علی اصفہانی, یہ ان کی قبر مبارک کی تصویر ہے, تو شیخ حسن علی اصفہانی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ان عملیات میں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے غیر معمولی صلاحیت حاصل کر لی تھی، اور سخت محنت شاقہ سے ان عملیات کو کرتے تھے، اور اپنی دعاؤں، نماز، اعمال، اذکار اور ان آیات قرآنی کو یہ بچپن سے انجام دے رہے تھے، بچپن سے. اور کہہ رہے ہیں اس دوران غیر معمولی زہرے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی شیخ حسن علی کی، تو نوٹ بھی کرتے جاتے تھے کہ کس عمل کا کیا نتیجہ ہے. اس عمل اپنے تاثرات اپنے ڈائری میں نوٹ کرتے جاتے تھے. اس میں جو مشاہدات ان کو ہوتے تھے، مہم نکات اور کچھ اسرار کا مشاہدہ کرتے تھے شیخ حسن علی، ان کو نوٹ کرتے جاتے تھے، اور ان اسرار کی وجہ سے ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں ہی عملیات کو دیتے بھی نہیں تھے. اپنے زندگی کے جو آخری دور ان کا چل رہا تھا، اس میں آیت اللہ سید علی رضوی جو مشہد کے بزرگ اور بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا تھا، صرف ان کو اپنی وہ ڈائری انہوں نے دی تھی، اور ان کو بتایا تھا کہ کیا اس سے اسرار جو مشاہدہ ہوئے ہیں وہ سب چیزیں ان کو بتائی تھیں، اور ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ ان اورات کو اور ان اذکار کو فقط اور فقط امام زمانہ علیہ السلام سے قریب ہونے کے لیے انجام دینا، اور کسی دنیاوی منفعت کے لیے انجام مت دینا. یعنی امام بھی ہمیں اگر کوئی چاہیے تو فقط دنیا کے لیے چاہیے. ارے خوشبو والے کے پاس بیٹھنے سے بھی آپ کو خوشبو حاصل ہو جاتی. تو ایک دفعہ امام کو خلوص دل سے پکاریں، خلوص دل سے ان کے لیے کام کریں، یہ دنیا تو خود ذلیل ہو کر آپ کے قدموں تلے آ جائے گی. تو بہرحال ایک سوال ہے، میں آپ سے کرتا ہوں اپنے دل کے حوالے سے، اپنے آپ سے بھی میں نے سوال کیا تھا، لیکن آپ سے بھی کرتا ہوں، اپنے دل میں اس کا جواب سوچئے گا. کیا کوئی کام ہے آپ ایسا اپنی پوری زندگی میں بتا سکتی ہیں جو خالصتاً فقط اور فقط امام زمانے کی خوشنودی کے لیے انجام دیا؟ خالصتاً صرف امام، کوئی مادی منفعت دماغ میں نہیں، کوئی رشتے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی شادی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بچے کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی روزگار کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ نہیں ہے، اس ہٹ کر صرف اور صرف امام زمانہ سے متعلق. یعنی ہم کو امام سے شادی کے مسئلے میں، اولاد کے مسئلے میں، نوکری کے مسئلے میں، پیسے کے مسئلے میں، بزنس و کاروبار کے سلسلے میں، اور دنیاوی مقاصد کے لیے ہم ان کو چاہتے ہیں. دیکھیں آپ کا جو امام ہے یہ آپ پر مسلسل توجہ رکھتا. امام نے باقاعدہ جو شیخ مفید کو خط لکھا تھا، شیخ مفید کو باقاعدہ احتجاج تبرسی میں سن 610 ہجری میں، وہ خط ماہ سفر کے مہینے میں امام زمانہ نے شیخ مفید کو لکھا تھا. تو باقاعدہ اس کے اندر یہ جملہ تھا کہ ہم تمہاری نسبت اہمال نہیں کرتے، یعنی بے توجہ ہی نہیں کرتے. کبھی مت سمجھنا کہ ہم تمہاری چیزوں سے بے توجہ ہیں. دیکھیں اہمال میں اور ترک میں ایک فرق ہوتا. یعنی مقصد ہے اس جملے کا یہ کہ اگر تم نے رعایت نہیں کی یعنی ہمارے حقوق کی، تو اہمال ہماری طرف سے نہیں ہوگا، تمہاری طرف سے ہوگا. یعنی یہ بے توجہ ہی اصل میں تمہاری طرف سے ہے، ہماری طرف سے نہیں. اور ولا ناسینا لے ذکرے کو، اور ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں، ہم بھلائے ہوئے نہیں ہیں تم کو. یہ تمام شیعوں سے ایک لحاظ سے خطاب کیا. اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ آیت اللہ صادق شیرازی اس وقت جو قوم کے مراجع میں سے شمار ہوتے ہیں، آیت اللہ صادق شیرازی یہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تمام دنیا کے لوگوں کے حالات سے باخبر رہتے ہیں، خصوصاً شیعوں کے حالات سے باخبر رہتے ہیں، اور شیعوں میں بھی بالاخص خصوصیت کے ساتھ علماء کے حالات سے واقفیت رکھتے ہیں. ایک اسپیشل دلچسپی ہے امام کو، ان کے حالات کے ناظر اور شاہد ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری جو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری آیت اللہ صادق شیرازی نے دی، دینی طالب علموں کے لیے ان کے اعمال کے اور افعال کے شاہد و ناظر. امام خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں آپ کے اندر. پوری دنیا کے حالات سے ویسے واقف ہیں، تمام شیعوں کے حالات سے بالخصوص واقف ہیں، شیعوں میں بھی علماء کے حالات میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور دینی طالب علموں کے حالات میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. آیت اللہ صادق شیرازی نے فرمایا. تو بہرحال آپ ایک خوش قسمتی ہے کہ امام کو رنجیدہ اور غمگین نہ کریں اپنے اعمال سے. وہ جو اتنا زیادہ آپ کے متعلق توجہ رکھتا ہو، اتنی دلچسپی رکھتا ہو، آپ کے اوپر عنایات اپنی بکھیرتا رہتا ہو، اس سے اتنی بے توجہی برتنا یہ بڑی جفا اور خود غرضی. تو دیکھیے صرف امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں، دیگر آئمہ بھی، یہ بھی آپ کے لیے غمگین ہوتے تھے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ ہم چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، تو دیکھا کہ چھٹے امام زار و قطار آنسوؤں کے ساتھ رو رہے ہیں. میں نے کہا اے میرے سید و سردار، یعنی ابو بصیر جو ہے حیران رہ گئے کہ اس قدر زار و قطار امام رو رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں امام، بلکہ فرما رہے ہیں اے میرے سید، تیری غیبت نے میری نیند کو غائب کر دیا. امام زمانوں کو پہلے یاد کیا اور میرے آرام اور راحت کو ختم کر کے رکھ دیا، میرے دل کا سکون اور سرور چھین لیا، اور اے میرے سید، تیری غیبت نے میری مصیبت کو دائمی بنا دیا اور تکالیف و مصائب کو مجھ پر پے در پے کر دیا. راوی حیران، ابو بصیر حیران اور پریشان، کہہ رہے ہیں فرزند رسول، خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، گریے کا کون سا انداز ہے جو آپ نے اختیار کیا؟ ابو بصیر بھی حیران رہ گئے، یہ آپ کی کیسی حالت ہے؟ امام نے فرمایا میں نے آج ہی صبح کتاب جعفر کا مطالعہ کیا جس میں قیامت تک کے حالات کا تذکرہ کتاب جعفر میں، اور اس میں آخری حجت وارث پیغمبر کی غیبت کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، اور غیبت کے جو طویل ترین دور ہے اس میں پیدا ہونے والے جو بدترین شکوک و شبہات ہوں گے، ایمان اور عقیدے کے میں لوگوں کے متزلزل ہونے کے حالات ہیں، اور شیعوں کے مبتلا شک و ریب ہونے اور اعمال سے غفلت کا میں نے مطالعہ کیا. شیعوں کے اعمال سے غفلت کا، کہ شیعہ نیک اعمال سے غافل ہو جائیں گے، اس امر نے مجھ کو اس طرح سے بے قرار ہو کر رونے پر مجبور کر دیا. نہیں، کتاب جعفر، کتاب جعفر آئمہ کو دیگر آئمہ کی طرف سے جو تبرکات ملتے تھے اس میں کتاب جعفر بھی تھی، علم جعفر جسے کہا جائے. آج کل جو بھی علم ہے لوگوں کے پاس علم جعفر، یہ مکمل علم نہیں، مکمل علم نہیں. امام کے پاس علم جعفر اصل میں علم امامت کا ایک حصہ ہے. تو امام نے فرمایا کہ میں نے آج ہی کتاب جعفر میں مطالعہ کیا ہے، اور آخری زمانے کے جو شیعوں کے حالات ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ شیعہ کس طرح سے مبتلا شک و ریب ہو جائیں گے، شکوک و شبہات کے اندر گرفتار ہو جائیں گے، اور اعمال سے، نیک اعمال سے کس قدر غافل ہو جائیں گے، بلکہ ان کے ایمان اور عقیدے بھی متزلزل ہونے لگیں گے. اس بات نے مجھے اس طرح سے بے قرار ہو کر رونے پر مجبور کر دیا. تو اب آپ خود سوچئے کہ جو امام زمانہ کی پیدائش سے پہلے چھٹے امام آپ کے حالات پر اس قدر رو رہے ہیں، تو وہ امام جو کہ ہمارے زمانے کا امام ہے، اس وقت موجود اور زندہ ہے ماشاء اللہ، اس کو ہماری بدعمالیاں کس حد تک رولا رہی ہوں گی اور کس حد تک ان کو غمگین کر رہی ہوں گی، یہ تصور میں لے کر آئیے. دیکھیے امام سے جو آپ کی محبت ہے یہ بالکل برحق ہے، اس میں کسی کو شک اور شبہ نہیں، لیکن دیکھیے محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. دیکھیے محبت ہمیشہ محب پر اپنے اثرات چھوڑتی، اپنے اثرات چھوڑتی. دیکھیے دھوپ کا ایک اثر ہوتا ہے، گرمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، برف کا ایک اثر ہوتا ہے، ٹھنڈک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، محبت کا بھی ایک اثر ہے جو ظاہر ہوتا ہے. محبت جو کرنے والے ہوتے ہیں ان میں مانگنے کا نہیں، کچھ دینے کا جذبہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دینا دلانا کچھ بھی نہیں، امام کو اپنی طرف سے اپنا کوئی عمل نہیں بھجوا رہے، بس صرف مانگے چلے جا رہے ہیں، جس طرح ایک آقا کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو غلام سے معاذ اللہ صرف تقاضے کرتا رہتا ہے، یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو، وہ اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا کہ مجھے بھی کچھ کام کر کے دکھانا. تو محبت کرنے والوں کا کچھ مانگنے کا نہیں، کچھ دینے کا جذبہ ہوتا. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا، اس کے سامنے ایسے اعمال کو انجام دیتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. محبت کے کچھ تقاضے ہیں، صرف محب کہہ دینا اپنے آپ کو کافی نہیں، کوئی لیبل نہیں ہے کہ کوئی خطاب ہم کو مل گیا محب اہل بیت ہونے کا، عمل سے یہ چیز ظاہر ہوگی. وہ شرمندہ ہوتا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی مشکلات کے اوپر غمگین ہوتا. تو کیا ہو گیا؟ اچھا. تو ان کی مشکلات پر وہ غمگین ہوتا. محبت کرنے والا اپنے محبوب کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے اس سے ملنے کے لیے. یہاں پہ ہمیں کوئی انتظار کرتا نہیں نظر آ رہا. محبت کو ہمیشہ محبوب مطلوب ہوتا ہے، ہر وقت کو اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ہمیں محبوب مطلوب نہیں بلکہ اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ دولت چاہیے، اس کے حوالے سے نوکری چاہیے، اس کے حوالے سے شادی چاہیے، اس کے حوالے سے کاروبار چاہیے، اس کے حوالے سے اچھا رشتہ چاہیے، اس کے حوالے سے اولاد ہم طلب کرتے ہیں. خود وہ مطلوب نہیں ہوتا، اس کے حوالے سے دنیاوی چیزیں مطلوب ہوتی ہیں. یعنی ہمارا معیار محبت فقط یہ رہ گیا ہے کہ ہم ایک عدد جشن کا پروگرام کر لیں سالانہ، چند شعرا کا بلا کر کلام سن لیں، کچھ کھانا وغیرہ ہو، کچھ تبرک ہو، اور بہت ہوا تو ایس ایم ایس کے ذریعے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے رہیں. یہی ابتدا ہے، یہی انتہا ہے، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک بات ہوتی. اس کو منافقت کہا جاتا ہے، یہ زبانی جمع خرچ. دیکھیے کتنا آپ دعا عہد کے اندر آپ پڑھتی کہ مولا میں عہد کرتی ہوں آج صبح اور ہر دن جس دن میں جب تک میں زندہ ہوں کہ وہ عقد اور بیعت جو میری گردن پہ، میں ہرگز اس سے منحرف نہیں ہوں گی. کتنے ہم جھوٹے وعدے اور عہد امام سے کرتے ہیں. کبھی ہم زیارت عاشورہ میں مثلا کہہ رہے ہوتے ہیں اے میرے امام، جس سے آپ کی صلح ہے اس سے میری صلح ہے، جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے. تو امام کی جنگ تو شیطان سے ہے اور شیطان کو ہم نے اپنا جگری دوست بنا رکھا ہے. تو دیکھیے خود کو شرعی حدود کا پابند بنانا، ایسے کام کرنے ہیں جو امام جس کو پسند کریں. مثلا آپ خود دیکھیں کہ امام، ہم کہتے ہیں کہ امام کا ظہور جلد ہو جائے، امام جلد تشریف لے آئیں. کسی گھرانے کا کوئی جو باپ ہے، سربراہ ہے، اگر کسی دوسرے ملک سے کئی سال بعد آ رہا ہو، پانچ سال بعد مثلا آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے اگر آپ جائیں گے، مثلا باپ اگر ذرا سا بھی مذہبی اور وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اس کے استقبال کے ایئرپورٹ پہ ہم جا رہے ہیں اور ڈھول لے کر جا رہے ہیں اور ہارمونیم لے کر جا رہے ہیں اور گٹار لے کر جا رہے ہیں، تو یہ کیسا انتظار ہے؟ کیا کہا جائے گا اس کو؟ کیا وہ اس باپ اس بات کو پسند کرے گا؟ اتنے سال بعد ایک تو وہ آ رہا ہے، امام زمانہ ایک ہزار سال بعد مثلا تشریف لے کر آئیں گے. تو ہر وہ کام ہم ان کو کر رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے، جس سے وہ انتہائی سخت نفرت کرتے ہیں. جیسے وہ باپ مثلا جو پانچ سال بعد اپنے گھر واپس آ رہا ہے، اس کے استقبال کے تمام وہ چیزیں ایئرپورٹ پہ لے کے جا رہے ہیں جس سے وہ شدید، جس سے اس کو اذیت پہنچے. تو دیکھیے آپ کو چاہیے کہ اس وقت کی بھی لذت کو محسوس کریں کہ اگر ہم مر گئے اور امام ہماری قبر کے نزدیک آ کر کہیں کہ قم باذن اللہ، اٹھو اور میری دور حکومت میں یہ یہ فلاں فلاں خدمت انجام دو. تو یاد رکھیں یہ وہی لوگ ہوں گے جو اس وقت اٹھائے جائیں گے جو مرنے سے پہلے کوئی خدمات دینی انجام دیتے ہوں، کسی نہ کسی شعبے میں کوئی خدمت دینی انجام دیتے ہوں گی. کیسے ممکن ہے؟ جس زمانے میں تم خود مکلف تھے، تم پر شرعی ذمہ داریاں تھیں، وہ ساری زندگی تم لاپرواہی سے گزار کر مر گئے اور کچھ کر کے نہیں دیا، اور مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر کے کسی کوئی ذمہ داری دی جائے گی؟ خود سوچیں کیا عقل اور تصور میں آنے والی بات ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم تو اپنی ذمہ داری جو ہے پوری کر دیتے ہیں، ولادت پہ ایس ایم ایس بھیج کر، چند لوگوں کو بلا کر مثلا جشن منا کر. میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا، جشن منانے چاہیے. ابھی تو ہم نے کہا کہ بزم دعا کا انعقاد ضروری ہے، امام کا تذکرہ ہو، لیکن بات فقط وہیں تک نہ رہ جائے. یہ تو صرف ہم اپنی دل بستگی کے لیے کام کر لیتے ہیں، باقی پورے سال کیا کرنا ہے یہ ہم نہیں اس کو سمجھ رہے ہوتے. دیکھیے خدا را اس سلسلے میں سستی نہ کریں. ظہور اچانک ہو جائے گا، اچانک. جبھی روایتوں میں یہ جملہ آیا کہ ظہور کی توقع صبح و شام رکھو، کبھی بھی صبح کو ہو سکتا ہے کل صبح ظہور کر لیں، ہو سکتا ہے آج شام امام ظہور کر لیں. اور شیخ مفید کو جو توقع امام نے لکھی تھی، اس میں امام نے خود لکھا تھا، اور یہی امام رضا اور پیغمبر اسلام سے جو مروی حدیث ہے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. کہ امام کا ظہور اچانک ہو جائے گا. مثلہ مثل الساعت، ان کے ظہور کی مثال جو ہے قیامت کی سی. قیامت کے متعلق بھی کہا جاتا ہے نا کہ لا یاتیکم الا بغتۃ، اچانک رونما ہو جائے گی. دو الفاظ حدیث کے اندر آئے ہیں، فجات اور بغتتن، ایک ہی معنوں پر دلالت کرتے ہیں. یعنی ظاہری اعتبار سے جو علامات اور قرائن ہوں گے اس سے ظہور کا امکان نہیں ہوگا، نہ ظاہری اعتبار سے لوگ آمادہ اور منتظر آپ کو نظر آئیں گے اور اچانک ظہور ہو جائے گا، اچانک بالکل. بعض علماء آپ نے جیسے اس سے پہلے سنا ہوگا اور ہم بھی اپنی بہت سی نشستوں میں اس کو بیان کر چکے ہیں کچھ علماء کے حوالے سے، کہ ظہور کو بعض علماء تدریجن مانتے ہیں کہ ظہور تدریجن ہوگا. ظہور کبریٰ اور ظہور صغریٰ کی اصطلاحات آپ نے اس سے پہلے سنی، جیسے وہ فرماتے ہیں جس طرح سورج اچانک طلوع نہیں کرتا، اس طرح بٹن دبائے ایک دم سے روشنی ہو جائے، بلکہ پہلے ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے اور اس کے بعد طلوع کرتا. علماء یہ فرماتے ہیں، اکثر علماء کا یہ نظریہ ہے کہ یہ تشبیہ قیاس پر مبنی، کیونکہ غیبت خدا کی طرف سے اور وہی امام کے امر کو ایک رات کے اندر اندر یا اس سے بھی کم مدت کے اندر مہیا کر دے گا، اور بہت ہی کم لوگ ہوں گے ایسے کہ جو اس وقت جو ہے وہ اس ظہور کے لیے تیار ہوں گے، بہت ہی کم، چند ایک حقیقی مومنین ہوں گے. تو یہ جو اس کے علاوہ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، تو آپ خود سوچیے کیا دینی طالبات اور علم حاصل کرنے والے جو افراد ہیں کیا ان کا بھی یہی حال ہونا چاہیے جس طریقے سے عام لوگوں کا حال ہے، یا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے حوالے سے کوئی کام ان کو کرنا. جبھی چھٹے امام کی جو کافی کی حدیث ہے اصل میں، یہ جو آپ کے سامنے اس وقت، کہ ظہور کی جو توقع ہے صبح شام رکھو، ظہور صبح شام توقع کرو. اچھا، لوگوں کے ساتھ غلطی کیا ہو رہی ہے؟ لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنے کے بجائے، یعنی امام کا انتظار کرنے کے بجائے علامتوں کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے، علامتوں کا انتظار کر رہے ہیں، امام کا انتظار نہیں کر رہے، علامتیں گننے. اچھا یہ ہوئی یا یہ نہیں ہوئی؟ دیکھیے ایک علمی مسئلہ بھی، کہ کیا علامات ظہور میں تبدیلی ممکن ہے، ایک مشکل علمی بحث ہے. محدث نوری جنہیں صاحب مستدرک الوسائل کہا جاتا، وہ فرماتے ہیں کہ تبدیلی ممکن ہے، ممکن ہے تبدیلی ہونا. اور کتاب اپنی کتاب نجم الثاقب کے اندر، اس میں باب نمبر 11 میں محدث نوری نے اپنے اس نظریے کا اظہار کیا. لیکن ایک بہت بڑا نام امام زمانہ کے سلسلے میں کام کرنے والوں کے حوالے سے، جن کی کتاب مدارک میں سمجھی جاتی ہے، تقی اصفہانی، آیت اللہ تقی اصفہانی، جن کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے مکیال المکارم، اس میں انہوں نے اس نظریے کے بالکل برخلاف اظہار کیا اور کہا کہ کسی قسم کی میں علامات ظہور میں کسی تبدیلی کا قائل نہیں. پہلی جلد میں مکیال المکارم کی اس نظریے کا اظہار کیا. البتہ محدث نوری کا جو نظریہ ہے، بقول علماء ان کا نظریہ زیادہ صحیح. کہا کہ روایات دو طرح کی اصل میں آئی ہیں، جس میں ایک حتمی علامتیں بیان ہوئیں اور غیر حتمی علامتیں بیان ہوئیں، کیونکہ اگر غیر یقینی غیر حتمی علامتیں نہ ہوتی تو حتمی علامات کا لفظ روایت کے اندر کیوں آتا؟ اس کا مطلب یہ کہ غیر حتمی علامات میں رد و بدل اور تبدیلی ممکن ہے. اگر یہ تبدیلی ممکن نہ بھی ہوتی نہ ہوتی تو علماء فرماتے ہیں اس سے مکتب کو ہمارے نقصان پہنچتا، دماغوں میں سوال ہوتا، کیونکہ ابھی یہ علامات ظہور میں نہیں آئی ہیں، لہٰذا ظہور کا کوئی سوال ہی نہیں. تو جب ہی کہا گیا کہ تبدیلی ہو سکتی ہے، انسان صبح و شام انتظار میں آمادہ ہو کر بیٹھے، شاید ابھی ظہور کر لیں، شاید ابھی ایک منٹ بعد امام کا ظہور ہو جائے، شاید آج شام کو ہو جائے، شاید کل صبح ہو جائے، اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ان اسباب کو فراہم کریں. دیکھیے صرف عمل ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ افراط و تفریط کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے عمل کے اتنے قائل ہیں کہ وہ دعا سے غافل ہو گئے، کچھ دعا کے پیچھے ایسے لگ گئے ہیں کہ عمل سے غافل ہو گئے. دونوں کے اندر ایک آپس میں تعاون ہے، ان میں کوئی تضاد اور دوری نہیں. دیکھیے اس کے حوالے سے، عرفہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام آیت اللہ باہدینی کا آتا. آیت اللہ باہدینی وہ نہیں جو رہبر معظم کے یہاں پہ پاکستان میں نمائندے ہیں، بلکہ آیت اللہ باہدینی وہ ہیں جن کی حرم معصوم قم کے اندر ہی ان کی قبر مبارک بھی عرفہ میں شمار ہوتا. ایک عرصے تک یہ اپنی جو دعائے قنوت پڑھتے تھے اس میں کلمات فرج یا دعائے حفظ و سلامتی امام زمانہ جو ہے اللہم کن لولیک الفرج یہ پڑھا کرتے تھے. تو لوگوں نے ایک دفعہ آیت اللہ باہدینی سے پوچھا کہ آپ کو ہم کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی دعائے قنوت میں سوائے اللہم کن لولیک الفرج